الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. احنا لقابل احترام بزرگو عند منگل سے پہلے چونکہ 10 محرم آنے والی ہے جس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں اور اس کی خاص فضیلت ہے اور اسی طرح اس ماہ محرم کی بھی خاص اہمیت ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ ثابت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے اور جو ناجائز و خلاف شرع کام اس محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے 10 محرم میں کیے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے. محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں محترم فرمایا ہے. وہ 4 محترم مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب. ماہ رجب 3 مہینے تو لگاتار ہے اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے ہے. یہ 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں محترم مہینے ہیں اور یہ 4 محترم مہینے اس وقت سے محترم ہیں جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ 12 مہینے بھی اسی وقت سے اللہ پاک نے بنائے ہیں جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. تو سال کے 12 مہینے بھی اللہ پاک نے بنائے تھے اور ان میں 4 مہینوں کو محترم بنایا تھا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام آسمانی شریعتوں میں یہ 4 مہینے محترم چلے آئے ہیں اور حضور کی شریعت میں بھی یہ محترم ہیں. پچھلی شریعتوں میں حضور کی شریعت میں اتنا فرق ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تو ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا بھی ممنوع تھا، کافروں سے لڑائی کرنا بھی ناجائز تھا، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا جائز ہے، لیکن حضور کی شریعت میں بھی یہ محترم مہینے ہیں، اور محترم مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے، زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. ان دنوں میں جو نیک کام کیے جائیں گے ان کا ثواب زیادہ ہوگا، اور وہ زیادہ کرنے والے کے لیے باعث قرب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہوں گے. اور یہ بھی اس میں نقطہ ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے گا، نیک کاموں میں لگے گا، گناہوں سے بچے گا، تو سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو اور زیادہ توفیق ہوگی، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا. تو یہ مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کو خدا نخواستہ منحوس سمجھنا، اور منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے بچنا، خوشی کی تقریبات منعقد کرنے سے پرہیز کرنا، تو یہ سمجھنا کہ یہ تو معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، غلط. اور ایسی باتوں کا تعلق شیعوں سے ہے، سنیوں سے نہیں. جو سنی ہیں ان کو ہرگز ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہرگز ان کو اس مہینے میں افضل اپنی خوشی کی تقریبات وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے، ہرگز نہیں بچنا چاہیے، کر لینا چاہیے. اور پھر اس محترم مہینے میں جو 10 محرم ہیں وہ خاص دن ہے، اس کی خاص فضیلت ہے، گویا وہ اس پورے محرم، پورے ماہ محرم کا دل ہے. جسم میں دل عظیم ہے اور اہم عضو ہے، ایسے یہ عظیم دن ہے اور اہم دن ہے یہ. اور اس 10 محرم کی 2 فضیلتیں ثابت ہیں. ایک تو عاشورے کا روزہ ثابت ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے، اور وہ خاص فضیلت یہ ہے کہ اس کے رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے. نیز شروع اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب اس کا روزہ مستحب ہے. احادیث طیبہ میں اس کی اس طرح وضاحت آئی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ آباد تھے، ان کے بڑے بڑے قبیلے وہاں پر موجود تھے. آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا، بھائی تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ عظیم دن ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور فرعون اپنے قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا. تو اس ظالم بادشاہ اور ظالم قوم سے نجات کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں بھی اس کے زیادہ لائق ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھوں. اس لیے آپ نے روزہ رکھا. لیکن دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا زندہ رہا تو میں نوی تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا تاکہ عبادت میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے, تاکہ روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے, اس لیے کہ وہ ایک روزہ رکھتے تھے. آپ نے بھی ایک روزہ رکھا مگر یہ فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک اور رکھوں گا تاکہ ہمارے روزے دو ہوں, دو اور ایک الگ الگ ہیں, دو کی ایک کے ساتھ مشابہت نہیں. تو آپ نے دو روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا, لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پہلے آپ کا وصال ہو گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھنا مستحب ہے, اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا جائے, چاہے تو 9 تاریخ کا رکھا جائے یا 11 تاریخ کا رکھا جائے. اس طرح سے 9, 10 یا 10, 11 دو روزے رکھنا بہتر ہے. تاہم کسی کے اندر 2 دن کے روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو ایک ہی رکھ لے. ایک رکھنا بھی نہ رکھنے سے بہتر ہے, لیکن دو روزے رکھنا بہتر, زیادہ بہتر ہے. تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کی گناہ وغیرہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر آج کل تو سردیوں کا زمانہ ہے, 1 کیا 2, 2 کیا 10 روزے بھی رکھنا آسان ہے. اس لیے جن خواتین و حضرات کے ذمے کچھ روزے قضا ہوں, جیسے اکثر خواتین کے روزے رمضان شریف میں قضا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ان روزے قضا رکھ لیں. بلکہ جن کے ذمے روزے قضا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ عاشورے کے دن بھی قضا روزہ رکھ لیں, اور اس کے ساتھ جو ایک روزہ اور ملا ہے اس میں بھی قضا روزہ رکھ لیں. اصل نیت قضا روزے کی رکھ لیں کر لیں, اور ضمناً عاشورے کے روزے کی بھی نیت کر لیں کہ وہ نفل ہے, اور فرض کے ذیل میں نفل کی نیت بھی معتبر ہو جاتی ہے. اس میں عاشورے کی روزے کی نیت کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. اس طرح سے دو روزے آسانی سے قضا ہو جائیں گے, اور باقی روزے بھی اس موسم سرما میں جتنے جلد ممکن ہو رکھ لینے چاہیے. دوسری فضیلت عاشورے کی یہ ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, اور وہ حدیث مسلسل یوم عاشورہ ہے. جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرے گا, اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا, تو سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت ہوگی. جن حضرات سے یہ حدیث مروی ہے ان میں متعدد حضرات نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر کھانے کھلانے کا اہتمام کیا, تو انہوں نے سارے سال اپنے گھر میں خیر و برکت کا مشاہدہ کیا. تو یہ بلا شبہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ بجا ہے, اور بلا شبہ وہ برحق ہے, اور جو سب چاہے سے تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے. تجربہ کرنے کی ضرورت ہے, بس حضور کی بات پہ یقین ہونا چاہیے. یقین ہونا ہی اصل چیز ہے. اس لیے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق عاشورے کے دن اپنے اپنے گھر میں اچھا کھانا پکانے کا اور کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے کوئی خاص کھانا لازم اور مخصوص نہیں ہے, اور جو چیز شریعت میں لازم اور مخصوص اور مقرر نہ ہو اس میں بڑی سہولت اور آسانی رہتی ہے. ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قوم میں، ہر برادری میں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو اگر اس پر عمل کریں تو ہر آدمی اپنی پسند کا کھانا پکا سکتا ہے اور یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے. اب مل کر کے کوئی ایک کھانا ہی مقرر کر لینا اور اس کو لازم سمجھ لینا، ضروری سمجھ لینا، اور اگر وہ کھانا نہ پکے تو ہم نے محرم نہیں منایا اور وہ پکے تو منایا، یہ غلط ہے. ہمارے یہاں یہ گڑبڑ ہندوستان میں، پاکستان میں یہ خرابی بہت ہے. جب شریعت نے کوئی کھانا خاص نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے، لیکن خاص کر رکھا. چنانچہ محرم میں حلیم کھچڑا مخصوص ہے. جہاں عاشورے کا دن آئے گا اور گلی گلی حلیم پکنا شروع ہو جائے گا، گھر گھر کھچڑا پکنا شروع ہو جائے گا. کھچڑا جو ہے حلیم کا بڑا بھائی ہے. ہاں، حلیم چھوٹا بھائی ہے، کھچڑا بڑا بھائی ہیں، دونوں ایک جیسے تقریباً. اب جناب آپ دیکھتے ہیں یہ کم محرم سے جو دھوم دھام شروع ہوگی اور پھر آخر میں 10 محرم کو جناب اس کی ساری رات جو ہے نا حلیم پکانے پہ کاٹی ہوگی، اور کیسے کیسے گناہ اس کے اندر ہوتے ہیں. بجلی کی چوری الگ ہوتی ہے، زبر سے چندہ الگ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی الگ ہوتی ہے، اور کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، بجلی کا اسراف ہوتا ہے. حالانکہ بجلی کا صحت ہے ہمارے، سردیوں کے اندر بھی بجلی پوری نہیں مل رہی، لیکن 10 محرم کی رات میں جناب گلی گلی ضرور سے زیادہ لائٹیں جلی ہوئی ہوں گی اور دیگیں چولہوں پہ چڑھی ہوں گی، ان میں حلیم کھچڑا پک رہا ہوگا اور اس کے اندر جناب زبردستی کا چندہ استعمال ہو رہا ہوگا، چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہوگی. اب ایک گناہ کے ساتھ 10 گناہ شامل ہو جاتا ہے. اور خود حلیم پکانا ہی ناجائز اس لیے کہ ثابت اپنی طرف سے اس کو ضروری سمجھ لیا گیا، مگر وہ ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے لوگ اپنی طرف سے دین کے اندر تبدیلی کرتے رہتے ہیں. جب شریعت نے کوئی خاص کھانا ضروری قرار نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے اور ضروری اور لازم سمجھنے والے. لیکن جیسے محرم میں حلیم کھچڑا لازم سمجھ رکھا ہے، اسی طریقے سے شب برات کے اندر حلوہ پکانا ضروری سمجھ رکھا ہے. اب جہاں 15 شعبان آئے گی بس جگہ 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 حلوہ بننا شروع ہو جائے گا. یہ بس خرافات. 12 ربیع الاول کے لیے بریانی مخصوص کر رکھی ہے. جہاں 12 ربیع الاول آئے گی بس بریانی 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 بس اپنی طرف سے. ہمیں اس دن تو کوئی خاص کھانے کی فضیلت بھی نہیں، جیسے 15 شعبان میں کھانے کو خاص فضیلت بھی نہیں، لیکن وہاں حلوہ ضروری اور یہاں 12 ربیع الاول کو بریانی ضروری. اور عید کے دن بعض لوگوں نے سوئیوں کو ضروری سمجھ رکھا، عید ہو تو سویاں ضرور، نہیں تو پھر عید ہی نہیں. تو یہ اپنی طرف سے خاص کرنا صحیح نہیں ہے. بغیر خاص کے دو چائے پکا لو، اس میں کتنی سہولت ہے، کتنی راحت ہے. اب آدمی اپنی مرضی کا جس کو جو پسند ہو وہ پکا لے گا، پکا کر کے وہ آدمی فضیلت حاصل کر سکتا ہے. تو یہ دو فضیلتیں ہیں جو کہ ثابت ہیں عاشورے سے متعلق، ایک روزہ رکھنا، دوسرے اپنے گھر والوں کے لیے حسب منشا حسب استطاعت بہتر سے بہتر کھانا پکانے کا اہتمام کرنا. اب یہاں بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر عاشورے کے دن روزہ رکھیں گے تو پھر کھانا کس وقت کھائیں گے؟ اور بعض گھروں کے اندر بچے تقریباً سبھی بالغ ہوتے ہیں، سارے روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھائیں گے تو وہ تو 11 تاریخ کی شب میں کھائیں گے، تو یہ اس کی آسان ترکیب یہی ہے کہ 9 تاریخ کے دن گزار کے جو رات آ رہی ہے وہ 10 تاریخ کی، وہ اس رات میں دعوت کر لو، عمدہ کھانا پکا لو، اور شام میں بھی کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، اور روزہ بھی رکھو، دونوں کام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ یہ آسان ترکیب. اور نہیں تو بڑے جو روزہ رکھ لیں، بچے عام طور پر روزہ نہیں رکھتے، ان کو اپنا گھر میں 10 تاریخ کو اچھا کھانا کھلا، ناشتے میں کھلاتے ہیں، دوپہر میں کھلاتے ہیں، دونوں خود ہی حاصل ہو سکتے ہیں. بڑوں نے روزہ رکھ لیا، چھوٹوں نے کھانا کھا لیا، گھر میں برکت بھی ہو جائے گی اور روزہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو ہے ثابت. باقی اس کے علاوہ جو کچھ اس مہینے میں ہوتا ہے، جس میں سے تازیہ بنانا ہے، علم نکالنا ہے، مرثیے پڑھنا ہے، مجلس اعضا قائم کرنی ہے، ان کے اندر مصنوعی رونا رونا ہے، مصنوعی رونا رویا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے، یہ ساری شیعوں کے ذریعے اور سراسر ناجائز ناجائز اور خلاف شرع ہے. تو یہ جب ناجائز ہے تو سنیوں کو ان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. نہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، نہ ٹی وی پہ دیکھنا چاہیے. بعض لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں، بعض ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سا تازیہ بن رہا ہے، کیسا بن رہا ہے، چھوٹا بن رہا ہے، بڑا بن رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، بس وہ دیکھ کر کے اسی میں مست رہتے اور مشہور رہتے. وہی چاہے گھر میں بیٹھ کے دیکھو، اور چاہے گھر کی کھڑکی اور دروازے سے کھڑے ہو کر کے دیکھو، اور چاہے میدان میں جا کر کے دیکھو، یہ تینوں برابر ہیں، تینوں میں گناہ ہی گناہ ہے. کیوں؟ گناہ کے کام، جس طرح گناہ کا کوئی کام کرنا گناہ ہے، گناہ کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اب اصل جوا کھیلنا گناہ ہے. اب ایک آدمی جوا تو نہیں کھول رہا، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو کیسے جوا کیسے کھیل رہے ہیں اور کیسے جیتتے ہیں کیسے ہارتے ہیں، اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ. تو یہ دیکھنا بھی گناہ ہے، ایسی جانا بھی گناہ ہے. جہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور حرام اور ناجائز کام ہو رہا ہو، وہاں پر جانا بھی گناہ کی بات ہے. اس لیے ان دنوں میں اپنے گھر میں رہنے سے، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے عاشورے کے عام طور پر، تو لوگ بس گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر تازیے دیکھتے ہیں اور اس طرح کی جو مجلس ادا ہوتی ہیں اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں، سن کے تو دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. حدیث شریف میں دونوں کی، حدیث شریف کی روح سے دونوں طرح کی ممانعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بکم من المؤمنین، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اب جو ان کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گیا، ان کے تازیہ دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا، یا بات سننے بھی ان دنوں میں تازیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں یا تازیہ بنانے میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو شیعوں کی مشابہت، اور ان کا یہ عمل نہ جائے تو ان کی مشابہت یہ بھی نہ جائے تو گناہ کی بات. اور دوسرے جسے من کثرہ سواد قوم فہو منہ او کما قال، جو کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کرے گا، جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. اب یہ کہ کسی نے سنی میں تاجے تو نہیں بنایا، الگ تو نہیں بنایا اور ماتم تو نہیں کیا، لیکن ان کی جہاں ماتم ہو رہا ہے وہاں جا کر کے دیکھنے کے لیے یا ان کی مجلسیں سننے کے لیے شریک ہو گیا. یہ کتنے سنی ہیں جو کہ تازیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر تازیے کے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کے نیچے سے نکلنے کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. اور تو اور تو مردوں کا زبردست اجتماع ہوتا ہے اور کتنے نہ جانے وہاں پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، تو وہ کچھ وہاں جائے گا تو وہ بھی انہیں میں شمار ہو. اس لیے ان دن میں چھٹی ہو یا نہ ہو، بس ان تمام ناجائز خلاف شرع امور سے دور رہنا چاہیے اور مکمل طور پر ان سے بچنا چاہیے. بس اپنے گھر میں رہیں. اب گھر میں کیا کریں؟ ابھی گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ ابھی شروع میں نے بتایا کہ یہ تو محترم مہینہ ہے اور پھر عاشورے کا دن تو اور بھی زیادہ محترم ہے، تو اس لیے اس میں عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے. لیکن کوئی عبادت خاص نہیں، کوئی عبادت مقرر نہیں ہے. جس کو جس عبادت میں سہولت محسوس ہو اور اس میں دل لگے، بس اس کو وہی عبادت اس دن کرنی چاہیے. اس لیے بس اس عبادت میں لگ جائے، اللہ اللہ کرے. اور نہیں تو دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ جو میں مطالعہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اس کو بہت تاکید سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف ہماری بہت ہی کم توجہ ہے. ہمارے اندر دینی کتابوں کے مطالعے کا رجحان بہت کم ہے, تو بہت ہی کمزور ہے. مطلب یہ اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں فرصت کے بے شمار لمحات ملتے ہیں اس میں ہم اس نعمت سے لگانے کیا سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس کی عادت ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو دو دشواریاں پیش آتی ہیں, ان کا میں حل کر دیتا ہوں. ایک تو عام طور پر لوگوں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ دل نہیں لگ رہا. تو یاد رکھو دل لگانے سے لگتا ہے, خود بخود نہیں لگتا. جیسے نماز میں کب دل لگتا ہے؟ لگانا پڑتا ہے, نہیں پڑتا, نماز ادا ہو جاتی. ذکر میں دل تھوڑی لگتا ہے, لگانا پڑتا ہے, لگانے سے لگنے لگتا ہے. ایسے مطالعہ کرنے میں آدمی کا دل نہیں لگتا, لیکن جب بار 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 دل لگایا جائے گا تو دل لگنے لگے گا. بس ہر کام کا فطری اصول یہی ہے کہ بولنے سے بولنا آتا ہے, چلنے سے چلنا آتا ہے, کام کرنے سے کام آتا ہے, پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے. وہ کرو, بس یہ ہے. دل لگے نہ لگے اپنے کرے جاؤ, بس کرے جاؤ, کرتے 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 وہ آ جائے گا. بھائی ڈاکٹر پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن جاتا ہے, یہ بن جاتا. شروع میں کس کا دل لگتا ہے ڈاکٹر بننے میں؟ 7 دن محنت کرنی پڑتی, تب کوئی جا کر کے پھر وہ ڈاکٹر بنتا. یہ انجینئرنگ کا حال کہ انجینئر ایک دم تھوڑی بنتا, محنت کرتے 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 پڑھتے پڑھتے اور دل لگاتے لگاتے آخر وہ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے. مفتی ایسے تھوڑی بنتا, رات دن محنت کرتا ہے, آگے کورس کرتا ہے, پھر رات دن محنت کرتا ہے, اس کے بعد جا کر کے پڑھتے 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 وہ مفتی اب کورس کر لیتا. تو یہ ہے, اسی طریقے سے مطالعہ کرنے کی بھی زبردستی عادت ڈالنے سے عادت پڑے گی. لیکن یہ ہے ایک ضروری بات کہ اس میں ذرا سی اپنے پابندی کرنے کی کوشش کریں, چاہے ایک ورق کا مطالعہ کریں. لیکن جب ایک ورق کا مطالعہ مقرر کریں تو پھر روزانہ ہی کریں, گرمی ہو سردی ہو, طبیعت موافق ہو نہ ہو, سارے جتنے کام ہیں پہلے انہیں چھوڑ دے, پہلے اسے کرے, اس کے لیے جو وقت مقرر کرے, دیکھ بھال کا مقرر کرے, بس پھر اس وقت کے بعد باقی کام بعد میں پہلے ہی ہو. یہ ہے طریقہ, اپنے آپ کی اپنی طبیعت کو باندھ لیں گے, بھائی اب تو یہ میں نے مقرر کر لیا, اب تو بس روزانہ اس وقت یہ کام ہوگا, سوائے ایمرجنسی کے اور جتنے بھی کام ہوں گے سب چھوڑ دی جائیں گے, بس یہ کام پہلے ہوگا بھیا. اور یہ بھی ہے کہ ایک دن جتنا مقرر کرے تو اس سے زیادہ نہ کرے مطالعہ, یہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ بہت ہی فرصت ہو اور بالکل ہی فراغت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں, لیکن عام حالات میں اگر ایک ورق مقرر کیا تو بس ایک ورق ہی کے مطالعہ سے جب اس کی پابندی کرے. یہ پابندی بہت بڑی نعمت ہے, اسے کہتے ہیں نظام الاوقات. اپنے اوقات سے ایک نظام مقرر کرے آدمی, اور مقرر کر کے مطالعے کا بھی اس میں ایک وقت مقرر کر لے کہ یہ وقت ہوگا میں مطالعہ کروں گا, اور پھر اس وقت کی پابندی کرے. جب پابندی کرے گا تو اس میں بھی وہی پابندی کرتے 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 بس پھر ایسا پابند ہو جائے گا کہ پھر جب وہ وقت آئے گا خود بخود اس کی طبیعت اسے یاد دلائے گی کہ اب یہ کام کر رہے ہیں. جیسے کبھی ناشتہ بھولتا ہے آدمی, دوپہر کھانا کبھی بھولتا ہے, کوئی یاد دلاتا ہے آپ کو؟ رات کھانا لگانے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے کبھی الارم لگانا پڑتا ہے؟ وہ اتنی مشق ہو گئی ہے بچپن سے لے کر اب تک کہ وہ طبیعت ہی الارم بنی ہوئی, جہاں ناشتے کا وقت آیا اور جہاں دوپہر کا وقت آیا اور جہاں کھانا کدھر ہے, پہلے کھانا تو کھا لیں بھائی, بھائی باتیں بات کریں گے, بھائی بھوک بہت ہوگی بھائی, تو باقی بھوک بھی ایک الارم ہے لیکن عادت بھی اس سے بڑا الارم ہے. کہ جہاں چاہے گا وہ اگر مقرر اثر کے پاس کا تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو اور چاہے وہ ریل میں ہو، ادھر ادھر دے گا، چائے کہیں مل جائے گی. یہ الارم بول رہا ہے اس کا بھائی، چائے کا الارم بول رہا ہے. تو جیسے کھانے کی عادت ایک ایسی عادت بن گئی ہے کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو خود بخود آدمی سب کام چھوڑ کے کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور ایسے مطالعے کر دیے کہ جب مطالعے کی عادت پڑ جائے گی تو عادت پڑنے کے بعد اس وقت خود بخود آپ کو یاد آئے گا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے آپ کو، بس اور کام کچھ نہیں کرنا، پہلے یہ کام کرنا ہے. اور جب یہ عادت بن جائے گی تو بس سمجھو اب آپ کامیابی کے دروازے میں داخل ہو گئے. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس مطالعے کی برکت سے پھر آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے ان شاء اللہ. بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے یہ مطالعہ نہ کرنے کی عادت، اور مطالعہ کرنے کی عادت بہترین عادت ہے. اس کو مطالعہ کیا کریں، مطالعہ کیا کریں، تو اس میں بہتر تو یہ کہ ہر آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے مشورہ لے لے. لیکن بنیادی طور پر تین چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ شروع میں نافع اور مفید ہے. ایک تو سب سے پہلے اپنے اکابر کی جو حکایات ہیں ان کا مطالعہ شروع کریں، اور اس کے نام ہے حکایات اولیاء. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، جس میں علماء دیوبند کی حکایات، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، ملتی ہے وہ. تو اس کا مطالعہ کریں. اب تو حکایات الاسلاف بھی آ گئی، اس میں بھی علماء دیوبند کی حکایات ہیں، اور یہ دو یا تین حصوں میں ہے، یہ بھی ملتی ہے. جب اس میں ایسی پیاری پیاری حکایتیں ہیں کہ اس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اعمال صحیح ہوتے ہیں، آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، جو ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر جو ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، جیسے ذوالنون مصری، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ وغیرہ، پھر ان کی حکایات کا مطالعہ ہونا چاہیے. ان کی حکایت کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے نزہۃ البساطی، نزہۃ البساطی، پھر اس کا مطالعہ کریں. یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان کا مطالعہ ہم خود بھی کریں. بہتر ہوگا کہ اپنے گھر میں عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر سب گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو جمع کر لیں، جمع کر کے کوئی ایک ان میں سے دو چار حکایتیں پڑھ کے سنا دیں، بس تو اپنا بھی فائدہ، گھر والوں کو بھی فائدہ. تو ایک تو اس کا مطالعہ، اس کے بعد ان حکایات کے مطالعے کے بعد پھر تفسیر المواعظ، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر المواعظ، پھر ان کا مطالعہ ہونا چاہیے. روزانہ ایک دو ورق کا مطالعہ مقرر کر لیں، خود پڑھیں یا پڑھ کر سب گھر والوں کو بھی سنا دیا کریں. یہ اس کے بعد پھر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مواعظ جو تقریباً 350 ہیں، وہ سب چھپے ہوئے ہیں. ان مواعظ کے مطالعے میں یہ ہے کہ کچھ حصہ اس میں ایسا بھی آئے گا جو آپ کے سمجھ میں آئے گا اسے چھوڑ دیں، کچھ حصہ ایسا آئے گا جو آسانی سمجھ میں آئے گا، بلکہ مزہ بھی آئے گا، بلکہ ہنسی بھی آئے گی، وہ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. اس طرح سے ان مواعظ میں جب آپ دو چار بات پڑھ لیں گے، بلکہ 40 بات آپ کسی طرح پورے ہو جائیں گے، تو خود بخود آپ کو مناسبت ہو جائیں گی، اور پھر چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، سمجھنے بھی آنے لگے گا، اور اسے سمجھنے بھی آئے گا، علم بھی آئے گا، عمل بھی آئے گا، اخلاق بھی سدھریں گے، اعمال بھی سدھریں گے، اتنا بڑا فائدہ ہوگا اس کا. اور وہاں سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ہوں کتنے پانی، اپنے عیب نظر آئیں گے اور دوسرے فرشتے نظر آئیں گے. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ظفر کا شعر پڑھتے تھے، اس کے ان شاء اللہ تعالیٰ مزداق بنیں گے، کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر، جہاں میں کوئی برا نہ ہو. تو سارے اچھے ہو گئے، خود ہی ابھی تو دوسرے برے لگتے ہیں، خود اپنے آپ اچھا لگتا ہے، پھر اس سے الٹا ہو جائے گا کہ سارے اچھے رہیں گے، خود اپنے آپ کو سب سے برا کمتر سمجھے گا. جب یہ ہو جائے گا تو سمجھو اب آپ اصلاح کا دروازہ کھل گیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، اور اب اصلاح شروع ہو گئی ہے ان شاء اللہ. اس طرح مطالعے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد، لا تسلم عليك أنت كما سلمت على نفسك. اللهم صل على محمد، لا تسلم عليك أنت كما سلمت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا رب الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام جبال وسلم يسمعني من يوم القيامة عملك توفيقك يا الله عملك توفيقك هم يعطيني بندو بداخل ہمارے اخلاق و اعمال اور عادات و اقوال کی اصلاح اپنی مذہبیات کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں عطا برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنائے آپ ہمارے بنائے. یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما. یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما. حضور کی امت کی مدد فرما. یا اللہ حضور کی امت کے بگڑے کام بنا دے. یا اللہ جو لوگ ان پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں ان کو تباہ کرنا، ان کو ہلاک کرنا، ان کو برباد کرنا. یا اللہ مسلمانوں کی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ملک مسلمہ کو مکمل ہدایت عطا کرنا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کرنا، ہر شر سے پناہ عطا کرنا. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين. رحمة